أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا، امين يا رب العالمين. اور یاد کرو جبکہ اللہ تعالی نے میثاق لیا تھا تمام انبیاء سے، یہ کہہ دیا الست وہ ہے جو ہم میں سے ہر شخص کی روح نے اللہ سے کیا تھا. ہمارا اس عالم مادی میں ظہور تو کہیں ہزاروں لاکھوں سال بعد ہوا، لیکن ہماری ارواح جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی تھی، جس کا ذکر قرآن حکیم میں بھی موجود ہے اور احادیث صحیحہ بھی اس کے اوپر دلیل ہیں، وہ ارواح جنود مجندہ، بڑے بڑے لشکروں کی شکل میں وہ ارواح تھی. اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اس وقت عہد لیا تھا، الست بربکم قالوا بلا، اسے عہد الست کہتے ہیں. یہ اصل میں وہ اللہ کی معرفت ہے جو ہر شخص کے دل میں موجود ہے. وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی ہستی جو ہے ہر شخص کے نزدیک جانی پہچانی ہے، جو اس کی خالق ہے، مالک ہے. جب کوئی انسان شدید مجبوری میں ہوتا ہے، شدید تکلیف میں ہوتا ہے، تو خواہی نہ خواہی اپنے اس رب کے ساتھ رجوع کرنا چاہتا ہے، اس سے دعا مانگتا ہے. یہ انسان کے باطن میں موجود ہے معرفت رب. ایک میثاق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہر نبی سے لیتا تھا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ جو کچھ میں نے تمہیں کتاب اور حکمت میں سے دیا ہے، ظاہر ہے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ منتخب فرماتا ہے انسانوں میں سے. ثم جاءکم رسول، اور اس کے بعد کوئی اور رسول آتا ہے. اب یہاں گویا کہ بین السطور یہ بھی موجود ہے کہ ہر نبی اپنی قوم کو، اپنی امت کو یہ تلقین کر کے جاتا ہے کہ میرے بعد اب جو رسول آئیں اور انہی باتوں کا اعادہ کریں کہ جو باتیں میں تم تک پہنچاتا رہا ہوں، جو توحید کی باتیں میں تم تک پہنچاتا رہا ہوں، تو تم پر لازم ہے کہ ان کی تصدیق کرو. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اور اس کے بعد پھر رسول اور پیغمبر آئے کہ جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے کہ یہ وہی ناموس ہے کہ جو پہلے انبیاء پر نازل ہوتا رہا. لتؤمنن بہ ولتنصرن، تم لازماً اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے. قال اقررتم، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم نے اقرار کیا اس بات کا، عہد ہے نا، عہد میں تو قول و قرار ہوتا ہے. واخذتم علی ذلکم اسری، اور اس پر میرا یہ بھاری جو عہد ہے وہ تم نے قبول کیا. قالوا اقررنا، تو تمام رسولوں اور نبیوں نے کہا تھا ہاں پروردگار ہم اس بات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، یہ عہد کرتے ہیں تجھ سے. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تو ارشاد فرمایا کہ تم بھی گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. گویا کہ یہ گواہی ہے جو اللہ تعالیٰ ہر نبی اور رسول سے لیتا رہا ہے، اور ہر نبی اور رسول اپنی قوم میں یہ وصیت کر کے جاتا تھا کہ میرے بعد اب جب بھی کوئی نبی اور رسول آئے گا تو تم اپنی اولاد میں اس بات کو اور آگے کنٹینیو کرو کہ اس کی تصدیق بھی کرو گے، اس پر ایمان لاؤ گے. فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، اور جو اس کے بعد بھی اگر وہ گردانی اختیار کرے گا تو یہی وہ لوگ ہیں گے جو فاسق ہیں. افغیر دین اللہ یبغون، بڑا پیارا انداز ہے، کیا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور شے اسے انہیں چاہیے؟ اس لیے کہ سب سے بہتر نظام دینے والی تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جسے تمہاری ایک ایک کمزوری کا علم ہے، جسے معلوم ہے اس نے کون کون سی انسان کے اندر انسٹنکٹس رکھی ہیں اور اس کے اندر کتنی قوت ہے. لہذا وہ جو نظام دے گی، جو شریعت دے گی، اس سے بہتر تو نظام نہیں ہو سکتا. اللہ کے اس دین کے سوا، اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہو؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ اس کے سامنے سر تسلیم کیا ہوا ہے ہر شخص نے جو زمین و آسمان میں ہے. طَوْعًا وَكَرْهًا، خواہ اپنی دلی آمادگی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ یا کراہت کے ساتھ. اس کائنات کی ہر ہر شے اللہ کی مطیع فرمان ہے اپنی خوشی کے ساتھ، لیکن انسان وہ شے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان بھی بنتا ہے. اگر اطاعت کرتا بھی ہے تو بڑی ناگواری کے ساتھ کہ کیا مصیبت ہے، جیسا کہ منافقین کا طرز عمل تھا. ایک شخص اس دور میں موجود تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر زکوٰۃ کے لیے آپ بھیجا کرتے تھے، آپ ہی کے اپنے دور کی بات ہے، آیا تھا حضور کے پاس یہ دعا کروانے کے لیے کہ میرے پاس چند بھیڑیں بکریاں ہیں، کچھ مویشی ہیں، آپ دعا کیجئے کہ ان میں برکت ہو. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، نتیجتاً وہ اتنی بھیڑ اور بکریاں، اتنی افزائش ہوئی کہ اس کے لیے مدینہ میں سمانا مشکل ہو گیا. اس کے بعد جب حضور نے بھیجا کہ جا کر اس سے لے کر آؤ زکوٰۃ کی رقم، لے کر آؤ اور مویشیوں کے اوپر جو بھی بنتا ہے اس کا حصہ، اللہ کا حصہ، وہ لے کر آؤ، تو اس شخص نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا تاوان ہے جو ہمارے اوپر لگا دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون، گویا کہ اس زکوٰۃ کو اور مویشیوں میں سے جو اللہ کا حصہ بنتا ہے اس کا جب مطالبہ کیا گیا تو اسے تاوان کہہ دیا. تو ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بہرحال اطاعت تو اس نے کی لیکن یہ کہ اس کو ایک بہت بڑا جو ہے وبال اور مجبوری سمجھ کر. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ, اور پھر سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے, اسی کی طرف پھیرے جائیں گے. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا, اے نبی ان سے کہہ دیجیے ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر بھی اور اس شے پر جو ہم پر نازل کیا گیا. وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ, اور جو نازل کیا گیا تھا ابراہیم پر, اسماعیل پر, اسحاق پر, یعقوب پر اور ان کی اولاد پر علیہم السلام. وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى, اور جو دیا گیا موسیٰ کو بھی اور عیسیٰ کو بھی. وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ, اور ان کے رب کی طرف سے جو نبی آتے رہے ان کو اللہ تعالیٰ صحیفے دیتے رہے ہیں, ہدایت آسمانی سے نوازتے رہے ہیں اور شریعت کے احکامات دیتے رہے ہیں. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ, ان میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے, کسی کی نفی نہیں کرتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, ہم تو اللہ ہی کے مطیع فرمان ہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, اب دیکھیے یہ ہے وہ شے, جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اڈاپٹ کرتا ہے, اس کی خواہش رکھتا ہے, ہمیں اسلامی تعلیمات نہیں چاہیے, ہم نے تو یورپ سے درآمد شدہ جو قوانین ہیں نا وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں, ہم تو گویا کہ وہ بھکمنگوں کی طرح اپنا کشکول جو ہے وہ یورپ کی طرف اور ماسکو کی طرف وہاں رکھ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں تو وہاں کے قوانین چاہیے, وہاں انہوں نے بڑا غور و فکر کیا, بڑا سوچ بچار کیا, بڑے ان کے قوانین جو عائلی ہیں بہت ہی مستحکم نظر آتے ہیں. اور پھر یہ کہ ہمارے ہاں جو پردے کا نظام ہے, فرسودہ نظام, یہ مرد اور عورت جو ہے یہ ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں, شانہ بشانہ چلنا چاہیے. اب یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس میں گویا کہ آپ نے اسلام کی تعلیمات کو پسے پش ڈالا, پاؤں تلے روندا, اور آپ نے اپنا کشکول جو ہے وہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے ان دوسری قوموں کی طرف کر لیا جن کا کوئی تعلق اللہ کے دین کے ساتھ نہیں, جو سیکولر ہے. وہ تو گویا کہ انسان کے نفس کے اندر اگر شیطنت موجود ہے تو وہی شیطنت ہے کہ جو ان کا رستہ دکھا رہی ہے بے حیائی اور یعنی, اور اس کا آغاز تو بالکل معصوم انداز میں ہوتا ہے کہ مرد اور عورت تو ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں جی, انہیں ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. اب جتنی ملازمتیں مردوں کو دیں اتنی ہی عورتوں کو دیں, اور عورتوں کے ساتھ جس قسم کی سیکشول ہراسمنٹ ہوتی ہے, آپ کبھی اس کا تجزیہ کر کے دیکھیے کہ جن بری نظروں سے ان کو دیکھا جاتا ہے کہ جو کہیں دفاتر کے اندر کام کر رہی ہوتی ہیں, اس لیے کہ فطرت جو ہے اس کو اندر اللہ تعالیٰ نے اگر جذبہ رکھا تو کیسے آپ روکیں گے اس کو. تو دین تو وہی ہے, کیا اللہ کے علاوہ, اللہ نے جو دین دیا اس کے علاوہ کسی اور نظام کے متلاشی ہیں. فلن یقبل منہ, تو وہ شے تو ان سے قبول نہیں کی جائے گی اگر اللہ کے علاوہ کسی اور دین کے مطلبگار ہیں. وہ فی الآخرت من الخاسرین, اور ایسے لوگ ہوں گے جو آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم, اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد واپس کفر میں چلی گئی. وہ شہیدو ان رسول حق, جبکہ انہوں نے گواہی دی تھی اس بات کی کہ رسول حق ہیں. وہ جاہم البینات, اور ان کے پاس بڑی واضح نشانی اور بینات آ چکی تھی. اللہ لا یہد القوم الظالمین, اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اب یہ قوم کون تھی؟ اہل کتاب, جو حامل کتاب بھی تھے حامل شریعت بھی تھے, لیکن اب جب شمع رسالت کا ظہور ہو چکا ہے, آخری نبی تشریف لائے ہیں, تو ان کا انکار کر دیا. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, اب ان کی سزا صرف یہی ہے کہ ان پر لعنت بھیجیں اللہ بھی اور فرشتے بھی اور تمام انسان. خالدین فیہا, اور رہیں گے اسی لعنت میں مبتلا ہمیشہ کے لیے. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم منظرون, ان پر سے عذاب میں کوئی تخفیف بھی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی کوئی مہلت دی جائے گی. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا, اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اندر وہ مادہ موجود ہے, وہ پیاس موجود ہے. سب سے بڑھ کر دلیل ان کے پاس اللہ کی کتاب تورات, جس میں حضور کے بارے میں ذکر موجود ہے, پیشن گوئیاں موجود ہیں. تو وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کر لی اپنے اس آبائی دین ان خرافات سے باز آ گئے, من بعد ذلک, اس کے بعد واصلحوا, اور نیکی کا رستہ اختیار کیا. فإن اللہ غفور الرحیم, تو اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے, معاف فرمانے والا, کمال رحمت فرمانے والا. ایسی مثالیں تھیں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو یہودی عالم تھے لیکن یہ کہ حضور پر ایمان لے آئے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا, ثم ازدادوا کفرا, اور اس کے بعد کفر ہی میں آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے. لن تقبل توبتهم, ان کی تو توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی. وہ ہے کہ یہ اصل میں پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوتا ہے. آج آپ چھوٹی سی برائی کمائیے, کل اس سے بڑی برائی آپ کے منتظر ہوگی, اس میں ملوث ہوں گے تو اس سے اور بڑی برائی جو ہے وہ آپ کا انتظار کر رہی ہوگی, وہاں تک پہنچیں گے تو اس سے بھی بہت بڑا گناہ جو ہے اس کے اندر آپ ملوث ہونے کا امکان ہوگا. تو یہ تو معاملہ بالکل وہی ہے کہ آدمی جو ہے اگر اس رستے کو اختیار کر لے تو پھر اس کے اندر اضافہ ہی اضافہ چلا ہو جاتا, اضافہ ہوتا رہا. ثم ازدادوا کفرا, اور پھر وہ مقام آ جاتا ہے کہ پھر ان کے اندر گویا کہ توبہ کی اور قبولیت حق کی توفیق ہی سلب کر لی جاتی ہے. جسے قرآن حکیم میں بیان کیا گیا تھا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ کسی ایسے شخص کو کہ جو ہدایت کا طالب ہے اور اس کے دلوں پر مہر بھی کر دے، اس کے کانوں میں ڈانٹ بھی ڈال دے اور آنکھوں پر پردے لگا دے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ لوگ اپنے آپ کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں کہ جس کے بعد پھر گویا کہ ان کی واپسی ممکن نہیں ہوتی، لن تقبل توبتهم، ان کی تو توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی، اولئک هم الضالون، اور یہ لوگ ہوں گے کہ جو پکے گمراہ ہیں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ مرے اسی حالت میں کہ کافر تھے، فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، تو ان لوگوں سے تو گویا کہ جہنم سے رستگاری کے لیے خواہ ڈھیروں سونا، پورا زمین کے وزن جتنا سونا بھی موجود ہو وہ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ولو افتدا بھی خواہ فدیے میں دینا چاہے، اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے کمال تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو وہ شے جو تمہیں پسند ہو، جیسا کہ کل میں نے کہا تھا نا کہ انسان اگر خرچ کرنے پر آتا بھی ہے، حاتم تائی کی قبر پر لات مارنا چاہتا ہے تو ردی چیزیں ہیں، کوئی جو اذکار رکھتا ہوں جو آپ کے استعمال سے نکل چکی ہوں، اب وہ چیزیں جو ہیں وہ صدقہ کر دو، خیرات کر دو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیکی کا کمال یہ ہے کہ انسان وہ شے اللہ کے رستے میں دے جو اسے خود پسند ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم خرچ نہ کرو وہ جو تمہیں بھی پسند ہے، جس کو تم پسند کرتے ہو، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، تو جو شخص جو شے بھی تم اللہ کے رستے میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اس کا علم ہے، کل طعام کان حل لبنی اسرائیل، ہر نوع کی پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے حلال قرار دی تھی، جائز تھی، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس شے کے جو اسرائیل نے، یہاں اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل نام اسرائیل تھا، بنی اسرائیل اسرائیل کے بیٹے، وہ 12 بیٹے حضرت یعقوب کے، اسرائیل ان کا نام تھا، اور میں نے عرض بھی کیا تھا اسر اصل میں عبد کو کہتے ہیں، غلام کو ایل اللہ کے لیے ہے، تو اسرائیل کے معنی عبداللہ، اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ، تو جبکہ یعقوب نے کچھ چیزیں اپنے اوپر جو ہے وہ حرام قرار دیتے تھے، مثلا وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور بھی کسی قسم کی پابندیاں انہوں نے اپنے اوپر لگا دی تھی، تو اللہ کے رسول جب آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کو، وہ پابندیاں، کچھ تو علماء یہود نے شریعت کے اندر جو تنسیخ کی اور اس میں جو ہے زمین و آسمان کا تفاوت پیدا کر دیا، اس کو اللہ کے رسول نے ختم کیا، اور دوسرے یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی پسند یا ناپسند کی بنیاد پر کچھ چیزیں اپنے لیے جو ہیں وہ ممنوع کر دی تھی، نہیں پسند تھی انہیں، ان کا گوشت وہ نہیں کھایا کرتے تھے، جس کا ذکر جو ہے تورات میں بھی ملتا ہے، الا ما حرم اسرائیل وانا نفسی، سوائے اس کے کہ جو حضرت یعقوب نے اپنے لیے خود منع کر دی تھی، من قبل ان تنزل التورات، اس سے پہلے کہ تورات نازل ہوتی، ظاہر ہے کہ تورات تو کہیں جا کے نازل ہوئی حضرت موسیٰ پر، تقریباً 1500 برس کا فصل ہے حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ کے درمیان، یہ تو بہت بعد میں نازل ہوئی ہے، قل فاتوا بالتورات فاتلوها ان کنتم صادقین، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ لے آؤ پھر تورات، اگر تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے تو ٹھیک ہے، وہ تمہارے پاس دلیل ہوگی، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ تورات سے دلیل، فمن افترى علی اللہ کذبا، اور وہ کہتے کیا تھے کہ یہ اللہ کی شریعت میں حرام ہے، اب یہ بالکل ہی گویا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بہت بڑا بہتان ہے، تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوں، فمن افترى علی اللہ الکذب، تو جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ افترا باندھتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے، جھوٹ منسوب کرتا ہے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ظالم ہیں، قل صدق اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ نے جو کہا بالکل سچ کہا، اس قرآن جو ہے اس سے بڑھ کر سچائی تو کوئی نہیں، فتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، گویا کہ حضور کی زبانی بھی یہ کہوایا جا رہا ہے مسلمانوں سے، اے مسلمانوں اتباع کرو ابراہیم کے طریقے کا، فتبعوا جمع کا صیغہ ہے، اتباع کرو، ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وهدى للعالمین، یقیناً سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا تھا، وضع للناس جو بنایا گیا تھا لوگوں کے لیے، للذی ببکت جو شہر مکہ میں ہے، مبارکاً بہت برکتوں والا ہے، وہ ہدى للعالمین اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے، یہ سب سے پہلا گھر کون سا تھا، بیت اللہ کا تھا، بیت اللہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی تھی نا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ سے، یہ تو اصل میں بعد میں کوئی یہ ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے جو بعد میں آئے ہیں تقریباً 1500 برس بعد، تو ان کے بعد جو ہے پھر وہ یروشلم اور اس کو خاص تقدس حاصل ہو گیا اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے پھر وہاں جو ہے وہ بیت المقدس بن گیا اور پھر انہوں نے ہیکل سلیمانی بنایا ہے، یہ بات کی بات ہے، ان اول بیت، ان سب سے پہلا گھر جو قائم کیا گیا تھا وہ یقیناً اللہ کا گھر تھا بیت اللہ، فیہ آیاتم بیناتم، اس بیت اللہ میں بہت ہی واضح اور روشن آیات ہیں، نشانیاں ہیں اللہ کے، مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس جگہ کھڑے ہو کر وہ تعمیر کر رہے تھے، اور روایت میں ہے کہ یہ پتھر جو ہے یہ بھی جنت سے بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور اس موقع پر کوئی ظاہر ہے کوئی فورک لفٹر تو تھا نہیں کہ جیسے جیسے دیواریں اونٹی ہو رہی ہیں وہ پتھر بھی اونچا جو ہے ہوتا چلا جائے، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک صفت رکھ دی تھی کہ جیسے جیسے وہ دیواریں تعمیر ہو رہی تو پتھر جو ہے از خود بلند ہو رہا تھا. مقام ابراہیم آج بھی موجود ہے، جب آپ طواف کر چکتے ہیں ساتھ اس کے پھیرے لگا چکتے ہیں تو اس کے بعد پھر جو ہے مسنون ہے کہ ابراہیم، مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ دو نوافل ادا کریں. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو شخص بھی اس بیت اللہ میں یا اس کے عرض حرم میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے ہے، لوگوں پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے لیے حج کریں اس بیت کا، جس کو بھی اللہ تعالیٰ استطاعت دے. یہ گویا کہ حج کی فرضیت آ گئی، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے کہ حج کو ٹالتے رہتے ہیں. حالانکہ جیسے ہی آپ گویا کہ استطاعت اس حد میں داخل ہو گئے کہ آپ کے پاس پیچھے بھی روپیہ پیسہ ہے اپنی اولاد میں پھچوڑنے کے لیے، ان کے لیے کپڑے لتے کا اہتمام کر کے جائیے مقروض نہ ہو، تو اولین فرصت کے اندر جو ہے وہ حج کرنا چاہیے، ورنہ اس کو اگر آپ مؤخر کرتے چلے گئے اور مستطیع ہونے کے باوجود کہ استطاعت آپ کو تھی، اس کے بعد وجود اگر آپ نے کئی سال اسی میں بتا دیے اور اسی دوران اگر فرض کیجیے کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا تو مواخذہ ہوگا کہ تمہیں تو استطاعت ہی، اس کے باوجود تم حج کی عبادت کو جو ہے مؤخر کیوں کرتے چلے گئے. ومن کفرا، اور جو شخص ناشکری کرے گا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حج جیسی نعمت دی ہے اور اس کا کفران نعمت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو استطاعت دی بھی ہے، اس لیول تک بھی پہنچا دیا، اس کے باوجود وہ حج کرنے کو تیار نہیں ہے. فإن اللہ غنی عن العالمین، تو جو شخص بھی یہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے تمام جہان سے، اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے. اگر حج کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی جو ہے اس سے خوشی حاصل نہیں ہوگی، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اس سے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں یا اس کی حکومت میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوگا تمہارے حج کرنے سے، یہ تم اپنے بھلے کے لیے کر رہے ہو. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اہل کتاب کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو. واللہ شہید من علی ما تعملون، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے تمہارے تمام اعمال پر جو تم کرتے ہو. قل یا اہل الکتاب، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اہل کتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں اللہ کے رستے سے روکتے ہو. صدہ شدو آتا ہے خود بھی رکنا اور دوسروں کو بھی روکنا، وہ ایک لازم اور متعدی دونوں مفہوم اس میں موجود ہیں. کوئی شخص خود بھی رک رہا ہے حق کو قبول کرنے سے اور دوسروں کو بھی روک رہا ہے. لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں رکتے ہو اور روکتے ہو اللہ کے رستے سے. من آمنا، جو ایمان لایا. تبغونھا عوجا، تم چاہتے ہو کہ اس کے اندر اس کو ٹیڑھ میں مبتلا کر دو. وانتم شہداء، جبکہ تم خود گواہ ہو اس پر، تم جانتے ہو کہ یہ صحیح رستے پر ہے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے. یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم نے کہیں کہنا مانا یا باتوں میں آ گئے یا چکنی چپڑی جو باتیں ہیں ان کی وہ کہیں تمہارے دل میں گھر کر گئی، وہ لوگ جو جنہیں ہم نے کتاب دی تھی اہل کتاب میں سے. یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ تمہیں ایمان سے کفر میں واپس لوٹا دیں. وکیف تکفرون وانتم تتلا علیکم آیات اللہ، تم کیسے کفر کرو گے اللہ کا جبکہ اللہ تعالیٰ کی آیات بینات، یہ روشن آیات قرآن حکیم کی تمہیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں. وہ فیکم رسول، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں. ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی بھی تو انتہائی بابرکت اور باسعادت تھی نا، آپ کی موجودگی گویا کہ وہ ایمانی جذبات کو وہاں تک پہنچانے کا موجب بھی بن رہی تھی. اور پھر یہ کہ قرآن حکیم کی آیات جو ہے پڑھ کر سنائی جا رہی، تم کیسے کفر کر سکتے ہو. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ، اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ چمٹ جائے، اب اللہ کا کوئی مادی وجود تو نہیں ہے جس کے ساتھ آپ چمٹ جائیں. بیت اللہ کا ایک رکن یمانی ہے، لوگ جا کر اس سے چمٹتے بھی ہیں، ملتظم ہیں وہاں سے بھی جا کے، وہاں پہ بھی چمٹتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. لیکن یہ کہ اللہ کے ساتھ چمٹ جانا کیا بئی مانا، اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں، اس سے چمٹ جانا. اسی کی تشریح ہے جو سورہ آل عمران میں اگلی ہی آیت میں آ جائے گی. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹ جاؤ. یہاں تو کہا گیا اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، لیکن یہ اصل مراد کیا ہے؟ اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹ جاؤ. ومن يعتصم بالله، اور جو شخص بھی اللہ کے ساتھ چمٹ گیا، فقد هدي الى صراط مستقيم، تو اس کی تو رہنمائی ہو گئی، وہ تو ہدایت کے رستے پر، سیدھے رستے پر آ گیا. یا ایها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. یہ تین آیات ہیں جو بہت اہم ہیں، اور والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کتابچہ بھی ہے، سہ نکاتی لاح عمل، امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لاح. یہ تین آیات میں تین فیزز ہیں، جو مجھ پر اور آپ پر واجب ہیں، ہمیں اس گویا کہ ان سیڑھیوں پر چڑھنا چاہیے، اور یہ جو اسلام کی گویا کہ یہ ایک عمارت ہے جو ممبرز ہیں، اس پر قدم بہ قدم آگے بڑھنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ وہ بیس لائن ہے، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو. خدا خوفی جب تک دل میں نہیں ہوگی، تقوی کی دولت اور نعمت حاصل نہیں ہوگی، آگے نہیں بڑھ سکتے. لہذا دین پر عمل کرنا، دین میں آگے سے آگے بڑھنا، اور دین کو ہی خدمت اور اس کی اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے جو ہے اپنے آپ کو لگانا اور کھپانا، یہ تو بہت بات کے مراحل ہیں نا. لیکن پہلا قدم کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جتنا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو تمہیں موت نہ آنے پائے مگر حالت اسلام پر. اسلام کے معنی فرما برداری. یہ نہ ہو کہ جب موت آئے تو تم کسی گناہ کا ارتکاب کر رہے ہو، یا تمہاری زندگی میں چند گناہ ایسے مستقلاً شامل ہو چکے ہوں، معاش یا معاشرت میں جو اللہ کے نزدیک حرام ہیں، ناجائز ہیں، شریعت میں غلط ہے، اگر یہ چیزیں تمہاری زندگی میں شامل ہیں تو یہ پھر فرما برداری والی زندگی نہیں ہے، بلکہ نافرمانی والی زندگی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ کی رسی سے چمٹ جاؤ مضبوطی کے ساتھ، اور باہم متفرق نہ ہو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، جانی دشمن. حضرت عمر جب گھر سے نکلے تھے تو ننگی تلوار ہاتھ میں پکڑ کر نکلے تھے حضور کو شہید کرنے کی نیت سے، لیکن بالکل کایا کلپ ہو گئی. جاتے ہوئے رستے میں حضرت سعید نے کہا، جا کر پہلے ذرا گھر کا جائزہ لو، تمہاری اپنی سگی ہمشیرہ ایمان لا چکی ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ جو غصہ حضور کے خلاف تھا وہ کنورٹ ہوا، پہنچے ہمشیرہ کے گھر، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، آواز سن لی تھی قرآن پڑھنے کی. اب جیسے ہی دروازہ کھولا تو پوچھا کیا پڑھ رہی تھی، تو انہوں نے کچھ جو ہے جواب کو ٹالنے کی کوشش کی. وہ مارنا شروع کیا، بہنوں ہی رستے میں آیا، بہنوں ہی کو مارا، پھر بہن اگر آڑے آئی ہے تو اس کو مارا، مار مار کر لہو لہان کر دیا. اور پھر اچانک طبیعت کے اندر تبدیلی ہوئی کہ اچھا ذرا مجھے سناؤ تو اسے کیا پڑھ رہے تھے. تو سورہ مریم کے الفاظ تھے یا کسی اور سورت کے تھے، تو حضرت فاطمہ بنت خطاب، یہ فاطمہ جو ہے حضرت عمر کی سگی ہمشیرہ ہیں، تو انہوں نے وہ صحیفہ لا کر رکھ دیا. حضرت عمر نے پکڑنا چاہا تو کہا کہ تم ابھی ناپاک ہو، مشرک ہو، نجیس ہو، جا کر پہلے غسل کرو. تو وہ بہرحال پھر آئے ہیں، پھر جب قرآن کو سنا ہے تو ان کے دل کی جو ہے وہ بالکل ہی کیفیت تبدیل ہو گئی، اور وہی تلوار جو گھر سے لے کر نکلے تھے حضور کو شہید کرنے کی نیت سے، وہ تلوار اپنے گلے میں حمائل کر لی. اور یہ اصل میں علامت ہوتی تھی کہ کوئی شخص اگر اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا چاہتا تھا، سرنڈر کر دیتا تھا کسی کے سامنے، تو اس کی علامت ہوتی تھی کہ اپنا ہتھیار جو اپنے گلے میں لٹکا لیتا تھا. تو اس گلے میں لٹکی ہوئی تلوار کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام لے آئے. تو اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تمہارے درمیان وہ دشمنی تھی جسے جانی دشمنی کہتے ہیں، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم تو آگ کے گڑھے کے بالکل دہانے تک پہنچ چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے تمہیں بچایا. یہ جہنم کی آگ ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا اپنی حدیث میں کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے گویا کہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ روشن ہے، اور تم اندھوں اور بہروں کی طرح اس کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہو، اور میں تمہارے کپڑے جو ہے پکڑ پکڑ کر تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو تم آگ کے دہانے تک پہنچ چکے تھے، فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے تمہیں بچایا. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کی تبیین فرماتا ہے، کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ یاب ہو. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، دیکھیے اب یہ وہ تیسری اسٹیج ہے. پہلی اسٹیج کیا تھی؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو. دوسری اسٹیج، قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کر لو، قرآن کے حقوق، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا. اب یہ تمام حقوق ہیں جو قرآن کے ہر مسلمان کے کاندھوں پر عائد ہوتے ہیں. اس کے بعد تیسری سیڑھی کیا ہے؟ کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے علمبردار بن کر کھڑے ہو. تین سٹیجز ہیں، تین فیزز ہیں. اب کسی شخص نے چھلانگ مار کر ایک دم جو ہے تیسری سیڑھی پر چڑھنے کی کوشش کی تو منہ کے بل گرے گا. جب تک وہ پہلی سیڑھی کے اوپر قدم نہ رکھے، خود اللہ کا بندہ بنے، اللہ کا تقوی اختیار کرے، پھر قرآن کو حفظ جان بنائے، اس کے ساتھ محبت بھی ہو، اس پر عمل بھی ہو، اس کو سمجھ کر پڑھا جا رہا ہو، اور پھر وہ درجہ آئے گا کہ جسے کہا گیا وَلْتَكُنْ خَيْرٌ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تمہارے درمیان ایک گروہ تو مسلمانوں کے درمیان ایسا موجود رہنا ہی چاہیے کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلانے والا ہو، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، معروف کا حکم دینے والا اور منکرات سے اور بدیوں کا اور جو بھی فحش اور بے حیائی کے کاموں اس سے روکنے والا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کے ہاں کامیاب قرار دیے جائیں گے. یہ ہے وہ سہ نکاتی لائحہ عمل، تھری ڈائمینشنل جو ایجنڈا قرآن حکیم دیتا ہے ہر مسلمان کے لیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اس پر غور و فکر کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ولا تکونوا کالذین تفرقوا، اور مت بن جاؤ ان لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے تفرقہ پیدا کر دیا تھا، دین کے حصے بکھرے کر دیے. واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، اور اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلائل آ چکے تھے، قرآن سے بڑھ کر، قرآن کی آیات سے بڑھ کر روشن دلیلیں تو کوئی نہیں ہے. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت ہی بڑا عذاب ہے. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، اس دن قیامت کا نقشہ کھینچا گیا، انجام کار تو وہی ہے نا. اس دن کچھ چہرے وہ ہوں گے کہ جو بڑے چمکتے ہوئے اور دمکتے ہوئے اور بہت روشن، بہت شاداں فرحاں خوش، اگرچہ ابھی رزلٹ اناؤنس نہیں ہوا. یہ بالکل وہی کیفیت ہے کہ جب ہم پانچویں چھٹی آٹھویں میں پڑھتے تھے تو اسمبلی میں اناؤنس ہوا کرتا تھا رزلٹ، اور ہر شخص کے چہرے کے اوپر لکھا ہوتا تھا، جنہیں معلوم تھا کہ میں نے فیل ہونا تو وہ آئیں گے اسکول میں داخل ہوں گے تو چہرے لٹکے ہوئے ہیں، اور جنہیں معلوم ہے کہ ہمارے پرچے بہت اچھے ہوئے، ہم نے بڑی محنت کی تھی، ان کے چہرے جو ہے چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں. تو گویا کہ ابھی وہ رزلٹ اناؤنس نہیں ہوا لیکن اس کی ریفلیکشن ان کے چہروں کے اوپر. یہی معاملہ یوم حشر ہوگا کہ کچھ چہرے جو ہیں بہت ہی روشن ہوں گے، جسے یہ بھی کہا گیا سورہ قیامہ میں، وجوہ یومئذ ناظرۃ، اس دن کچھ چہرے ہوں گے بڑے تر و تازہ، کھلے ہوئے چہرے، اور اس کے مقابلے میں وہ وجوہ یومئذ باسرۃ، وہ چہرے جن کے اوپر سیاہی تھپی ہوئی ہے، لٹکے ہوئے، خوف زدہ، دہشت کے وجہ سے جو ہے دہشت کے مارے ہوئے چہرے، اب ان کے ساتھ جو سلوک ہونے والا ہے. اس لیے کہ سورہ قیامہ میں فرمایا گیا کہ اب انہیں یقین ہے کہ ان کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو ان کی ریڑھ کی ہڈی کو چکنا چور کر کے رکھ دے گا. اس لیے کہ وہ تمام حقائق جو ہیں، جہنم کا عذاب، اس کا ذکر تو قرآن میں بھی موجود ہے. تو یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے تو وہ ہوں گے جو بہت ہی چمکدار ہوں گے، روشن سفید، وتسود وجوہ، اور بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جو سیاہ ہوں گے، کملائے ہوئے، مزمحل چہرے. فاما الذین اسودت وجوہم، پس وہ چہرے کے جو اس دن سیاہ ہوں گے، اکفرتم بعد ایمانکم، کیا ایمان لانے کے بعد تم نے دوبارہ کفر کر لیا تھا؟ یا خاص طور پر اگر منافقین مراد ہوں تو ایمان تو لائے تھے حضور پر، یا اگر ہم دیکھیں کہ امت مسلمہ کا اس وقت جو حال ہے، ہم مسلمان تو ہیں اس بنیاد پر کہ ہماری ولادت مسلمان گھرانے میں ہو گئی، لیکن آیا اسلام کے تقاضوں کو، اسلام کا حلال و حرام، اسلام کا اپنا ایک نظام ہے، اسلام کا معاشرتی نظام ہے، اس میں شرعی پردے کا حکم ہے، اور پھر یہ کہ بے حیائی اور عروانی کا کہیں جو ہے دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں داخل ہے یا نہیں؟ اکفرتم بعد ایمانکم، گویا کہ ایمان کی دولت تمہیں حاصل ہو چکی تھی لیکن حقیقت تم نے تو کفر کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پاؤں تلے روضہ ہے. فذوق العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس کفر کی وجہ سے. اصطلاحاً بھی یہاں مراد لیا جا سکتا ہے، اور اگر آپ اس کو اس اعتبار سے دیکھیں کہ ایک اصطلاحی کفر ہوتا ہے کہ جس نے اللہ کا انکار کیا، ایک وہ ہے کہ جو مانتا تو ہے اللہ کو لیکن یہ کہ اس کی سیرت و کردار اور اعمال کے اندر کہیں خوف خدا اور تقوی اور ایمان والی بات نظر نہیں آتی. وہ ام الذین ابیضت وجوہم، اور وہ لوگ جن کے چہرے اس دن بڑے روشن ہوں گے، شادہ و فرحاں، کھلے ہوئے، ففی رحمت اللہ، وہ لوگ ہوں گے اللہ کی رحمتیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ ہیں وہ آیات جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر نازل کی ہیں، آپ کو سنا رہے ہیں، آپ پر پڑھی جا رہی ہیں حق کے ساتھ، اس سے بڑھ کر سچائی اور کوئی نہیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی مخلوقات میں جہان والوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا. معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، وہ کوئی سیڈسٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھیجی ہے اور وہ چاہتا ہے، ہی مینز بزنس، وہ چاہتا ہے کہ جو ہدایت میں نے دی ہے اس پر عمل کرو اور میرے بندے بن کر رہو، میری فرما برداری اختیار کرو. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک، وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی ہر شے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور بالآخر تمام امور، تمام کام جو ہے اللہ ہی کو لوٹا دیے جائیں گے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو. اس سے پہلے یہ لقب کس کے پاس تھا بہترین امت کا؟ یہودیوں کے پاس. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، وہی خناس ان کے ذہن میں ہے نا آج بھی کہ ہم اعلیٰ نسل ہیں، اعلیٰ قوم ہیں، تمام باقی تو حیوانات ہیں. اللہ تعالیٰ نے آج تمہیں جو ہے خیر امت بنا دیا، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہاں اس فریضے کا ذکر کیا گیا جو آج من حیث المجموع امت مسلمہ جس سے بالکل غافل ہے، اپنی عبادت، ریاضت، ذکر، اذکار کو نوافل، اور عمرے سال بہ سال، سال میں چار چار عمرے کیے جا رہے ہیں، کوئی موقع حاصل نہیں دیا جاتا کہ حج کا موقع نہ ملے، لیکن امر بالمعروف نہی عن المنکر بالکل فلیٹ. اس میں بھی امر بالمعروف کی حد تک معاملہ جو ہے، چلیے کوئی نیکی کی بات کر لیجئے، کوئی واعظ و نصیحت کر لیجئے، خیر کی تلقین کیجئے، لیکن نہیں عن المنکر، نگاہوں کے سامنے منکرات ہو رہے ہیں. حضور کی حدیث وہ آپ کو میں سنا دوں، پہلے ہی بہت سے عذاب میں سنی ہوئی، تمام چیزیں جو ہیں بہرحال ذہن میں تازہ کرتے رہنا چاہیے. من رآ منکم منکرًا فلیغیرہ بیدہ، یا حضور نے کسی کافر یا مشرک کو خطاب نہیں کیا، مجھے اور آپ کو خطاب کر رہے ہیں. اے مسلمانوں، تم میں سے جو شخص بھی کسی منکر کو دیکھے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو اسے چاہیے، اس پر لازم ہے، اس پر واجب ہے کہ اسے اپنی طاقت سے ختم کر دے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر قوت بازو نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، اندیشہ ہے جان کے چلے جانے کا، مخالفت ہوگی، میرا تو بائیکاٹ کر دیا جائے گا، فَبِلِسَانِهِ، تو کم سے کم یہ اللہ نے جو زبان دی ہے اس کو تو استعمال کرو بھائی، یہ غلط کام ہے، یہ خلاف شریعت ہے، یہ گناہ تمہاری زندگی میں مستقل جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اس کو نکالو، کھرچ کھرچ کر نکالو. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، زبان بھی استعمال نہیں کر سکتے، فَبِقَلْبِهِ، تو دلی جذبات جو ہے اس گناہ کے خلاف ہونی چاہیے، ایسے شخص سے کوئی تعلق نہ رکھو پھر. کم سے کم اس کا ظہور یہ تو ہوگا نا کہ اللہ کا باغی سرکش حرام کے اندر مبتلا اور آپ کی دوستی کی پینگیں اسی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے. خاندانی تعلقات، خواتین کا آنا جانا ہے ایک ایسے شخص کے ساتھ کہ جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کوئی شریعہ ایسا نہیں جو اس کے اندر موجود نہ ہو، اس لیے کہ زمانے کا رسم و رواج ہے. من رآ منکم منکرًا فلیغیرہ بیدہ، فإن لم یستطع فبلسانہ، وإن لم یستطع فبقلبہ، وذلک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اگر یہ بھی نہیں ہے، دلی تعلقات بھی ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اللہ کے باغی اور سرکش ہیں، فاسق و فاجر ہیں، تو پھر گویا کہ ایمان کی تو کوئی دھیلا بھی باقی موجود نہیں. اور اس جگہ فرمایا گیا فما وراء ذلک حبۃ خردل من الایمان، اگر یہ سٹیج بھی کسی کو حاصل نہیں ہے تو اس کے دل میں تو پھر ایمان جو ہے رائی کے دانے کے برابر بھی موجود نہیں. اس کسوٹی کو دیکھ لیجئے، اور پھر کتنا کچھ ایمان ہے وہ تھرمامیٹر لگا لوں میں بھی اور آپ حضرات بھی. مجھے یہ نہ سمجھیے کہ میں بہت کوئی اونچا ہوں، اللہ تعالیٰ موقع دے دیتا تو یہ باتیں کر بھی لیتا ہوں، لیکن کتنی جگہوں پر انسان کو خود مطالعت کرنی پڑتی ہے. اس لیے کہ یہاں معاملہ ہے، قرابت داری کا معاملہ ہے، دوستی کا تعلق ہے، اور اس میں کہیں آپ نے اگر اس کی توجہ دلاری کسی منکر کی طرف تو وہ تو مخالف ہو جائے گا آپ کا. اب یہ وہ تمام تحفظات ہیں کہ جو ہمیں لاحق رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم حق کے علم بردار نہیں بنتے، حق کی بات نہیں کرتے، منکرات سے روکتے نہیں ہیں. یہاں امت کا غرض تاسیس جو بیان کیا گیا اس میں ٹاپ پر رکھا گیا، کنتم خیر امت اخرجت الناس، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کیے گئے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم پر لازم ہے کہ معروف کا حکم دو اور منکرات سے روکو، ان کا سد باب کرو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھو، ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم، اگر یہ اہل ایمان بھی ایمان لے آتے، اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے حق میں کتنا بہتر ہوتا. منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو ایمان لے آئے ہیں، واکثرہم الفاسقون، لیکن اکثریت ان لوگوں کی فاسق و فاجروں ہی پر مشتمل ہے. لن یضروکم الا اذى، یہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی اور مشرکین چاہے جتنا چاہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں تمہیں ایذا نہیں پہنچا سکتے، الا اذن، ہاں زبانی حملے کریں گے، پاگل مجنون کہہ دیا گیا، فینیٹک کہہ دیا گیا، کچھ دست درازی بھی کر لیں گے، لیکن یہ کہ الا اذن، تھوڑی بہت تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. وہی یقاتلوکم یولوکم الادبار، اگر یہ تمہارے مد مقابل آئیں گے، مارکہ حق و باطل میں سامنے ہوں گے، تو پیٹھوں کے بل جو ہے واپس پلٹ جائیں گے، راہ فرار اختیار کریں گے، ثم لا ینصرون، اور ان کی کہیں سے کوئی حمایت نہیں ہوگی. ضربت علیہم الذلت اینما ثقفوا، پھر انہی کا ذکر آ رہا ہے کہ اب ان کے اوپر ذلت اور مسکنت، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. مسکنت ہوتی ہے جس کے اندر سے کوئی قوت اور توانائی، ارج ٹو ڈو اینی تھنگ، وہ اس کے اندر سے سلب کر لی جائے، بالکل مزمحل، گویا کہ اس کے اندر قوت ارادی ہے ہی نہیں، کوئی کام کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا اس کا. اب یہ چیزیں ہیں جو کسی شخص کی جو شخصیت ہے اس کو بالکل صفر کر دیتی. اس لیے کہ ہوتا ہے انسان کے اندر جذبہ ہو کام کرنے کا، خواہ وہ دنیا ہی کے لیے کام کر رہا ہو. ایک وہ ہے کہ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کے لیے نہ آخرت کے لیے پڑے ہوئے بیکار، تو ان کے اوپر وہ شے جو ہے جو ان کو، جسے اب میڈیکل اصطلاح میں عام طور پر جو ہے وہ ایستھیمیا کہتے ہیں، کہ کہنے کو تو ایک شخص جو ہے بڑا بھلا چنگا ہے، بہت اس کے مسلز ہیں، لیکن اس کے مسلز میں طاقت ہی نہیں ہے، بالکل جسے آپ کہیے کہ بے جان لاش کی طرح چلتا پھرتا ہے. تو یہ ہے جسے مسکنت کہتے ہیں، ضربت علیہم الذلت والمسکنت، ان کے اوپر ذلت بھی اور مسکنت بھی چھوپ تھوپ دی گئی. یہاں فرمایا گیا ضربت علیہم الذلت اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی ہوں گے، الا بحبل من اللہ، ہاں اس مسکنت سے اور ذلت سے بچ نکلنے کا ایک ذریعہ ہے کہ اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ جو ہے اس کا تجدید کر لو. وحبل من الناس، یا یہ کہ لوگوں کا سہارا تمہیں حاصل ہو جائے. یہودی آج بھی اگر قائم ہے تو اپنے بل بوتے پر نہیں ہے، عیسائیوں کے حوالے سے. امریکہ اگر پشت پر نہ ہو یہودیوں کے، تو یہودیوں کی حیثیت ہے ہی کوئی نہیں، تعداد کتنی ہے ان کی. یہ تو امریکہ ہے کہ جس کو اس نے جو ہے فرنگ کی یدرگے جا پنجائے یہود میں ہے. علامہ اقبال نے تو آج سے سمجھ لیجئے کہ 80-90 برس پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ یہودیوں کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے چونکہ جس طرح جکڑ رکھا ہے اپنے پنجے میں پوری نوع انسانیت کو، لہذا یہ دوسروں کو اعلی کار، دوسروں کو اپنے پشت پر رکھتے ہیں، خود اس کے اعلی کار بنتے ہیں پیچھے سے، گویا کہ جب تک سپورٹ ان کی نہ ہو. اینما سقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، تو لوگوں میں کا بھی جب تک انہیں سہارا نہیں حاصل ہوگا یہ اسی ذلت میں اسی کے اندر مبتلا رہیں گے. وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے. وضربت علیہم المسکنہ، اور ان کے اوپر وہ مسکنہ جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے ڈیفینیشن کی تھی، اور ان کے اوپر مسکنہ تھوپ دی گئی ہے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا تھا. ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور اللہ کے نبیوں کو انہوں نے ناحق قتل کیا. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ تھا سبب اصل میں ان کے اس پھٹکار پڑنے کا جو اللہ کی ان پر پڑی ہے، اس لعنت کا، کہ وہ حد سے گزرے ہوئے تھے اور اللہ کے انتہائی نافرمان تھے. لیسوا سواء، دیکھیں یہاں بھی قرآن جو ہے بالکل حق بات کہہ رہا ہے. ان یہودیوں اہل کتاب میں بھی کچھ نیک عنصر موجود ہے، یہ تمام برابر نہیں ہے، ایک ہی تھیلی کے چھٹے پٹے ایسا نہیں ہے کہ تمام ایک جیسے ہوں. من اہل کتاب امت قائمت، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اسی دین پر قائم ہیں، توحید پر قائم ہیں. یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کی آیات پڑھتے بھی ہیں، تورات کی تلاوت بھی کرتے ہیں. اور وہ عیسائیوں میں سے بھی بہت سے ایسے تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیا تھا، توحید پر تھے. وہم یسجدون، رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی، صبح جو ہے جسے سحر خیزی کہتے ہیں، اس میں اللہ سے استغفار بھی کرتے ہیں اور اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر، آخرت پر بھی. ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور معروف کا حکم دینے والے بھی ہیں، منکرات کا استحصال کرنے والے، روکنے والے بھی. ویسارعون فی الخیرات، اور خیرات کے اور نیکیوں کے کاموں میں آگے سے آگے بڑھنے والے بھی. یہ طبقہ بھی موجود تھا یہودیوں میں اور عیسائیوں میں، اور قرآن ان کی نفی نہیں کر رہا. ظاہر ہے کہ اگر ایسے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اس روش کے اوپر تھے اور اپنے رب کے حضور پہنچ گئے تو کامیاب ہیں، وہ تو شرک میں مبتلا نہیں ہوئے. لیکن جن لوگوں نے اہل رسالت دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، اب کسوٹی ان کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایمان لاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اولئک من الصالحین، یہ ہیں اصل میں نیک لوگ. وما یفعلوا من خیر فلن یکفروه، جو کوئی بھی وہ خیر کمائیں گے، جو بھی بھلا کام کریں گے تو ان سے محروم نہیں کیا جائیں گے. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے تمام ان لوگوں سے جن کے دل میں واقعتاً تقویٰ موجود ہے. ایک تقویٰ ہوتا ہے دکھاوے کا تقویٰ، جسے آپ کہیے کہ لباس التقویٰ تو ہے، لباس تو وہی ہے، جبہ قبا امامہ دستار، دور سے چلے آ رہے ہیں تو معلوم ہوا بڑی اللہ والی شخصیت چلی آ رہی ہے. لیکن یہ کہ جب لین دین ہوئی ہے اور ان کے ساتھ کوئی معاشرت کا معاملہ ہوا تو معلوم ہوا کوئی فرق نہیں ہے کسی خالص دنیا دار انسان میں اور اس دیندار انسان میں. اللہم ربنا لا تجعلنا معاہم، جن لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہراً کوئی دینی جو ہے وہ سوچ و سمجھ عطا فرمائی ہے، انہیں پناہ مانگنی چاہیے کہ کہیں ان کا شمار ایسے لوگوں میں نہ ہو کہ جو لوگوں کے لیے تو دینداری کی جو ہے وہ قبا اور وہ تمام چیزیں انہوں نے لوگوں کے لیے تو رکھی ہوئی ہوں، لیکن یہ کہ اندر ان کی جلوت میں وہ چیزیں موجود نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، یقینا جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کی پکڑ سے انہیں بچا نہیں سکیں گے، اللہ کے ہاں ان کے کسی کام نہیں آئیں گے. اولئک اصحاب النار، اور یہ لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا، مثال ان لوگوں کی کہ جو خرچ کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں، لیکن یہاں اصل میں ریاکاری کے لیے، اپنے نام کو اچھالنے کے لیے، لوگوں میں چرچا ہونا چاہیے فلاں بڑا سخی ہے، فلاں نے بہت کچھ خرچ کیا. کا مثل ریح فیہا سر، اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک شخص نے جو ہے کوئی کھیتی باڑی کی ہے، اس کی فصل لہر رہا رہی ہے، اچانک کا مثل ریح، اچانک ہوا چلنے لگی، فیہا سر، جس کے اندر پالا ہے، یا یہ باد سرسر ہے، اس کے اندر کوئی آگ کا جو ہے وہ گویا کہ ایک جھپکا اس کے اندر موجود ہے. اصابت ہر سقومن، اور وہ جو پالے والی جو ہوا تھی یا وہ آگ کا بھگولا لگے ہوئے جو ہوا تھی، وہ ایسی قوم کی کھیتی کے اوپر جا پڑی. ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا تھا، وہ نیکیوں کی کچھ نظر تو آ رہی ہے لیکن وہ حقیقتاً ریاکاری کی نیکیاں تھیں. فاہلکت، اور اس ہوا نے ان کی اس کھیتی کو، اس فصل کو بالکل تباہ و برباد کر دیا. وہ تو بڑے جو گویا کہ شاد و فرحا تھے کہ ہم اس سے فصل حاصل کریں گے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ رات کے وقت جو ہے کوئی پالا ایسا پڑے گا اس پوری کھیتی کے اوپر، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی بگولا ایسا آئے گا کہ ہر شے جو ہے نصیب منسیہ ہو جائے گی. فاہلکت وما ظلمہم اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، یہ ان کی وہ ریاکاری تھی، ملمے والی نیکیاں تھیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نیکیاں کرتے تھے لیکن حقیقتاً اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. وما ظلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کرتا. ولکن انفسہم یظلمون، خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان دیکھو کسی کے ساتھ دلی تعلق اور دوستی کا تعلق اور کسی کو رازدان نہ بناؤ اپنے سوا کسی اور کو. لا یالونکم خبالا، وہ تمہارے لیے کبھی کوئی خیر کی خبر نہیں لائیں گے. ظاہر ہے وہ لوگ کہ جو واقعتاً مومن ہیں ان کے ساتھ تعلق بڑھاؤ، ان کو رازدان بھی بناؤ، لیکن منافقین کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ اگر تعلق بڑھاؤ گے تو اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا. ودو ما عنتم، انہیں تو بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے. غزوہ بدر، غزوہ احد کے موقع پر جب 70 شہداء تھے مسلمانوں کی جماعت میں سے، تو منافقین نے بڑے خوشی کے شادیانے بجائے تھے، دیکھو ہم منع کرتے تھے نہ جاؤ، وہ 3,000 کا لشکر سامنے آ رہا ہے، تمہارے پاس تھا کیا؟ ہم تو کہتے تھے مدینے میں رہو، یہیں جو ہے کوئی خندق کھود لو اور یہاں محصور ہو کر لڑائی کرو، ہماری جو بھی ہم نے تمہیں اصلاح دی تھی، جو مشورہ دیا تھا اس پر عمل نہیں کیا نا، اس کا نتیجہ دیکھ لو، 70 شہید ہو گئے. اب یہ تھے کہ مسلمانوں کو کوئی چرکا لگتا تھا، کوئی تکلیف پہنچتی تھی، تو ان کے لیے بڑی باعث فرحت ہوتی. ودو معنی تم قد بدت البغضاء من افواہم، ان کی تو جو زبانوں سے جو کلمات نکلتے ہیں وہ بھی بغض لیے ہوئے ہیں. وما تخفی صدورہم اکبر، اور ان کے دلوں میں جو نفرت ہے مسلمانوں کے خلاف وہ کہیں زیادہ ہے. دلوں کی نفرت جو ہے وہ علاؤ وہاں دہک رہا ہے، لیکن اس کے باوجود زبان سے جو تلخ الفاظ نکالتے ہیں، جیسے کہا گیا نا ان کی جو ہے وہ قینچی کی طرح زبان چل رہی تھی غزوہ احد سے جب واپس آئے مسلمان، تو یہ ان لوگوں کا طرز عمل ہے منافقین کا. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم یہ اپنی نشانی آیات میں یہ تمام چیزیں جو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو. یہ مارے آستین ہیں، ان کے ساتھ اگر تم نے اپنی دوستی کی پینگیں بڑھائیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات رکھے بڑی ہمدردانہ، اور ان کے ساتھ تمہارے محبت کے جو ہے وہ زمزمی بہنے لگی، تو اس کا نتیجہ صحیح نہیں نکلے گا. ہاں انتم اولائے تحبونہم، یہ منافقین ایسے لوگ ہیں کہ جو جن سے تم محبت تو رکھتے ہو، ہاں تم ایسے ہو جو جن سے تم تو محبت کرتے ہو اس لیے کہ وہ دار اسلام میں داخل ہیں. ولا یحبونکم، ان کے دلوں میں تمہارے لیے کوئی محبت نہیں ہے. وتؤمنون بالکتاب، اور تم تو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہو. وإذا لقوکم قالوا، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور اس کتاب کے تمام احکامات جو ہیں اس کے تمام مندرجات ان پر تمہارا ایمان ہے، دلی ایمان ہے. وإذا لقوکم قالوا آمنا، اور جب یہ منافق ان سے آ کر ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، لیکن دلی کیفیت ان کی اس کے بالکل برعکس ہے. وإذا خلوا عضوا علیکم الأنامل من الغیظ، اور جب کہیں تخلیے میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، منافقین آپس میں مل بیٹھتے ہیں، تو غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں. یہ صیغہ جو قرآن حکیم نے استعمال کیا ہے، کوئی شخص جو ہے جس کے بس پڑتے کچھ کر تو نہ پا رہا ہو، لیکن یہ کہ سوائے یہ کہ اپنی انگلیاں چبانے لگے اس غصے کی شدت کی وجہ سے، اس غیظ و غضب کی وجہ سے. عضوا علیکم الأنامل من الغیظ، وہ اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں چباتے ہیں اس غیظ و غضب کی وجہ سے. قل موتوا بغیظکم، اے نبی کہہ دیجئے جاؤ مرو اپنی اس غیظ، اگر یہ غیظ و غضب ہمارے خلاف ہے تو ٹھیک ہے اس کو پالتے رہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچنی ہے تو وہ تو پہنچ کر رہے گی، باقی اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ بہت اچھا وعدہ ہے، جیسا کہ سورہ احزاب کے اندر ہم پڑھ بھی لیں گے. قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، مسلمانوں سے کہا گیا کہ ذرا ان سے کہو کہ ہمارے بارے میں تم دو اچھی سے اچھی باتوں کے علاوہ تم اور کیا سوچ سکتے ہو؟ اگر ہم تمام لوگ اللہ کے رستے میں شہید ہو جائیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں، تو یہ تو وہ مقام عظیم ہے جس کی ہم میں سے ہر شخص تمنا کرتا ہے، اور اگر ہم کامیاب ہو کر لیتے تو تم بھی کہو گے کہ تو واقعتاً تم تو غازی ہے، تم تو کامیاب ہو گئے. تو دونوں جانب گویا کہ کامیابی ہی کامیابی ہے. قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کے رازوں سے واقف ہے. ان تمسستم حسنۃ تسوہم، اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جو ہے نفع حاصل ہوتا ہے، تو ان کے لیے بہت ہی ناخوشی کا باعث بنتا ہے، بہت ہی رنجیدگی کا باعث بنتا ہے. وہ ان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے بہت خوش ہوتے ہیں. یہ منافقین کا طرز عمل ہے، اور ظاہر ہے یہ اصل میں مارے آستین بھی تھے، اور دوسری طرف یہودیوں کے ساتھ ان کے یارانے تھے، یہودیوں کی دلی کیفیت بھی یہی تھی. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اے مسلمانوں اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی کے رستے پر چلتے رہو، لا یضرکم کیدهم شیئا، تو ان کا بڑے سے بڑا مکر اور چال بھی تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گی. ان اللہ بما یعملون محیط، یقین اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہیں اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، یہاں سے اب چار رکوع ہیں مسلسل غزوہ احد کے بارے میں، اس لیے کہ یہ وہ غزوہ تھا کہ جس میں منافقین کا نفاق جو ہے کھل کر سامنے آ گیا. اسی موقع پر وہ واقعہ ہوا تھا عبداللہ ابن ابئی، جب حضور نکلے ہیں مدینے سے مقابلے کے لیے تو 1,000 ساتھی تھے، 300 کی تعداد میں یہ عبداللہ ابن ابئی جو ہے اپنے حواریوں کو لے کر واپس پلٹ آیا کہ جب ہماری بات نہیں مانی گئی، ہم نے تو کہا تھا مدینے کے اندر رہ کر محصور ہو کر جنگ کریں، اور محمد چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کھلے مقابلے کھلے میدان میں مقابلہ ہو، تو ہم تو اب گویا کے ساتھ دینے کو تیار نہیں. تو گویا کہ اس وقت کی جمعیت میں 1/3 ایسی تھی جو منافقین پر مشتمل تھی، 1,000 میں سے 300 نکل گئے، اب باقی 700، اب 700 کا مقابلہ ہے 3,000 سے، اب یہ گویا کہ پہلے اگر ایک اور تین کی نسبت تھی تو اب ایک اور چار کی نسبت ہو گئی. تو یہ مارے آس تین ثابت ہوئے تھے. یہ مارکا وہ ہے کہ جو بہرحال مسلمانوں کے لیے ایک تکلیف کا باعث بھی بنا, اس لیے کہ ایک معاملے میں ان کی طرف سے ایک کوتاہی ہو گئی تھی. حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو ایک درے کی حفاظت کے لیے حضور نے مقرر کیا تھا, اور ان کی سرکردگی میں 50 جو ہیں صحابہ ان کا ایک دستہ بھی تھا, اور حضور نے انہیں تاکید کر دی تھی کہ اگر تم یہ دیکھو کہ تمام مسلمانوں کی شکست ہو چکی ہے تب بھی تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا, اس لیے کہ وہ ایک بہت بڑا ویک پوائنٹ تھا, اور اندیشہ تھا کہ کہیں کوئی کفار کی طرف سے کوئی دستہ جو ہے کوئی لمبا چکر کاٹ کے پہاڑ کے پیچھے سے اس درے میں سے آ کر اگر کہیں مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا تو وہ تو گویا کہ پیٹھ میں چھرا جھک گھونپنے کے مترادف ہو جائے گا. لیکن مسلمانوں سے وہاں جو 50 افراد تھے ان سے جو ہے کوتاہی ہوئی. انہوں نے جب دیکھا کہ بالکل وہی معاملہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فتح دے دی مسلمانوں کو جیسا غزوہ بدر کے موقع پر ہوئی تھی, اس کے الفاظ بھی آ جائیں گے, اس تحسون ہم بھی اس نے, جبکہ تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے. پہلا جو حلہ ہوا مسلمانوں کا تو بالکل وہی کیفیت تھی غزوہ بدر والی. لیکن جب ان لوگوں نے دیکھا جو 50 یہاں موجود تھے تیر انداز جو حضور نے مقرر کیے تھے کہ یہاں مسلمانوں کو تو فتح حاصل ہو گئی, تو انہوں نے اس امیر کے منع کرنے کے باوجود وہ بار بار روکتے رہے حضرت عبداللہ ابن جبیر. یہ واقعات جو ہے سیرت میں تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں, لیکن ان لوگوں نے بات نہیں مانی, اور کل ان کے ساتھ 10 یا 12 ساتھی رہ گئے, اور تقریباً 35-40 افراد وہاں سے نیچے اتر آئے. اب اس وقت تک خالد ابن ولید ایمان نہیں لائے تھے, وہ ایک دستے کی سرگردی کر رہے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ وہ درہ خالی ہو گیا, عقابی آنکھ تھی ان کی, ظاہر ہے کہ بہت بڑے لیڈر تھے اور جنگی جو بھی اس میں ٹیکنیکس ہوتی ہیں اس حوالے سے بہت ماہر تھے, انہوں نے اپنے ساتھ وہ دستہ لیا 100 افراد کا اور لمبا چکر کاٹ کے اس درے میں سے حملہ کیا. ان 10 مسلمانوں کو وہاں شہید کیا. حضرت عبداللہ ابن جبیر جو ان کے کمانڈر تھے وہ بھی شہید ہو گئے. اس کے بعد اس درے سے نیچے آ کر اب مسلمان جو ہیں جو اس وقت نیچے لڑ رہے تھے, جو 700 وہاں موجود تھے یا اس سے کچھ کم تھے, ان کو کہیں سان گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ پیچھے سے حملہ ہو سکتا ہے, اور انہوں نے آ کر جسے آپ کہیے کہ پشت میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہو کردار ادا کیا کہ پھر 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شدید زخمی ہوئے, آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی, آپ کا چہرہ مبارک جو ہے وہ خون سے رنگین ہو گیا. یہ پورے واقعات ہیں کہ جو اگلے 4 رکوعوں میں آئیں گے, لیکن ظاہر ہے کہ وقفے سے پہلے ہم صرف 1 رکوع ہی پڑھ سکیں گے. اس غدوت من اہلک تبوؤ المؤمنین مقاعد للقتال. اور یاد کرو جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکلے تھے اپنے گھر والوں سے مدینہ سے, اور مومنین کو اس قتال اور جنگ کے لیے مختلف مورچوں پر بٹھا رہے تھے. مقاعد للقتال, ظاہر ہے کہ جنگ کے لیے جو حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے, میمنہ ہے, میسرہ ہے, پھر کس کو کہاں بٹھانا ہے, تو حضور نے وہ پوری جگہ جو ہے ان کو نشاندہی کر دی. واللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا, ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا, اے مسلمانوں تم میں سے 2 جماعتیں یا 2 قبیلے ایسے تھے جنہوں نے اس موقع کے اوپر ان تفشلا, انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا تھا. اب یہ روایات میں ہے کہ 2 قبیلے تھے, بنو حارثہ اور بنو سلمہ. ان کے جو افراد تھے, جو 50-60 افراد تھے, عبداللہ ابن ابی جب اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس پلٹا تو ان کے اندر بھی کوئی ایک جو ہے احساس پیدا ہوا کہ واقعتاً یہ تو 3000 کا لشکر ہے اور عبداللہ ابن ابی بھی جا رہا ہے. ان کے اندر بھی بزدلی پیدا ہونے لگی, لیکن یہ کہ انہوں نے پھر دوسرے اہل ایمان کے جوش و خروش کو دیکھا تو پھر یہ جم گئے. تو اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, جبکہ تم میں سے 2 قبیلے 2 گروہ ایسے تھے کہ جنہوں نے کچھ وہ ہمت ہار دی تھی, بزدلی کی تھی, وہ اللہ ولیہما, جبکہ اللہ تعالیٰ ان کا ولی تھا, ان کا مددگار تھا, ان دونوں کا تصنیہ کا صیغہ ہے, وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی اپنی طرف ہی تعبیر کیا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر ثبات بھی ہم ہی نے پیدا کیا, اور اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں اہل ایمان. ولقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ, اور اللہ تعالیٰ نے تو تمہاری وہ بدر کے موقع پر بھی مدد کی تھی جبکہ تم بہت ہی کمزور تھے, کل 313 مقابلے میں 1000 ساز و سامان حرب جو ہے نہ ہونے کے برابر, ادھر کیل کانٹے سے لیس. فتق اللہ لعلکم تشکرون, تو اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تمہارے اندر شکر گزاری پیدا ہو. اس تقول المؤمنین, جبکہ تم کہہ رہے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما رہے تھے اہل ایمان سے, الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف, ظاہر مسلمانوں کے اوپر بھی ایک نفسیاتی کیفیت تھی نا, عبداللہ ابن ابی جو ہے 1/3 کی تعداد کو لے کر نکل گیا. اب جو اندر کو کیفیت پیدا ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے؟ الن یکفیکم ان یمدکم ربکم, کیا تمہارے لیے بات کفایت نہیں کرے گی کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے؟ بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منذرین, 3000 فرشتوں سے کہ جو آئیں گے صفے باندھے ہوئے اور ایک دوسرے کے پیچھے اتریں گے تمہاری مدد کے لیے. بلا کیوں نہیں, ان تصبروا وتتقوا, اگر تم نے صبر سے کام لیا اور تقوی کی روش پر رہے, یاتوکم من فورہم ھذا, یہ 3000 تو فوراً اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے بھیج دے گا. یمددکم ربکم بـ5000 من الملائکۃ مسومین, اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں کو بھیجے گا تمہاری مدد کے لیے. اور یہ واقعہ ہے، بعض صحابہ جو ہیں اس کا بیان بھی کرتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا کہ فلاں کافر اور مشرک کی جو ہے گردن کی طرف انہوں نے تلوار اٹھائی کہ اس کی گردن جو ہے اس کی تن سے جدا کر دے، ابھی اس کی تلوار جو ان کے ہاتھ میں ہے ابھی اس پر پڑی نہیں، اور اس نے دیکھا کہ اس کا جو ہے گردن قطع ہو کر زمین پر پڑی ہوئی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو بھیجا اور اس نے اس کی گردن اتار دی. یہ الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ 3000 یا 5000 فرشتوں سے بھی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، وہ تو ایک فرشتہ بھی بہت ہے. بڑی بڑی قوموں کے اوپر جو عذاب آیا تو صرف ایک فرشتے کی چیخ اور چنگھاڑ، فاخذتہم الصیحۃ، صیحہ کسے کہتے ہیں؟ چیخ کو، چنگھاڑ کو. اور روایات میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور انہوں نے جو ہے وہ ایک ایسی چیخ اور چنگھاڑ ماری کہ پوری قوم ہلاک ہو گئی. تو ایک فرشتہ بھی کافی تھا، لیکن آگے بھی آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوشخبری دی ہے تو اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، تمہاری مدد فرما سکتا ہے، 3000 کیا 5000 فرشتے بھیج سکتا ہے. یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا 5000 فرشتوں سے جو نشانی لیے ہوئے ہوں گے، کیونکہ اپنے رب کی طرف بھیجے ہوئے، کی طرف سے بھیجے ہوئے. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور یہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے وہ تمہاری دلی اطمینان کے لیے، تمہیں خوشخبری دینے کے لیے. ولتطمئن قلوبکم بھی، تاکہ اس کے ذریعے تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو. ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور کوئی مدد نہیں آ سکتی سوائے اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، جو العزیز اور الحکیم ہے. مدد آئے گی اسی کی طرف سے آئے گی. لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے ایک گروہ کو ہلاک کر دے، ختم کر دے. او یکبتہم، یا انہیں ذلیل و خوار کرے. فینقلبوا خائبین، اور واپس لوٹیں تو انتہائی ذلت کے ساتھ. لیس لک من الامر من شیء، دیکھیے یہ الفاظ بھی وہ ہیں جو ایک واقعے کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں. جب وہ پیچھے سے خالد بن ولید نے حملہ کیا تھا، مسلمانوں کی جو ہے بہت ہی سراسیمگی پھیل گئی، اور جسے آپ کہیے بھگدڑ مچ گئی. اب جس کا منہ جس طرف آیا ادھر کو بھاگڑا، وہ اس لیے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اچانک پیچھے سے آ کر حملہ ہو سکتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے اوپر اقدام کیا مشرکین نے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے ہمارا جو ہے ایک لشکر آ کے مسلمانوں پر حملہ کیا، تو یہ بھی شیر ہو گئے. اور اب یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح حضور کو قتل کر دیں، حضور کو شہید کر دیں، لیکن صحابہ کرام نے اپنی جسموں کو ڈھال بنا لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں. اور اکثر و بیشتر جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ اپنی جان انہوں نے قربان کی ہے حضور کی جان بچانے کے لیے. اب جو نیزہ یا جو تیر یا اس کا کوئی بھی وار ہو رہا تھا تو اپنے جسموں پر چہ رہے تھے، حضور کو بچا رہے تھے. اس کے باوجود آپ کا چہرے مبارک کے اوپر ایک تلوار ایسی پڑی کہ آپ کا جو ہے یہ حصہ کٹ گیا، آپ کا جبڑا جو ہے وہ بھی گویا کہ یہ کھال کٹ گئی، اور پورا چہرہ جو ہے خون سے رنگین ہو گیا. اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکلے جو سیرت کی کتابوں میں موجود، اور واقعہ یہ ہے کہ ہماری جو ہیں کتنا انہیں سلیوٹ کرنا چاہیے جنہوں نے ان تمام روایات کو، ان تمام واقعات کو منو ان محفوظ رکھا ہے جو چلی آ رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ آج کے دور میں یہ تمام چیزیں اچانک کہیں سے پتہ چلی، کہیں سے کوئی انکشاف ہو گیا، بلکہ 1400 برس سے یہ باتیں، واقعات چلے آ رہے ہیں. حضور نے اس موقع پر فرمایا کئی فیاض اللہ قوبا خزبوا وجہ رسولہ بالدم، وہ قوم کیسے ہدایت پا سکتی ہے جس نے اپنے رسول کے چہرے کو خون سے رنگین کر دیا. اب یہ ظاہر ہے کہ حضور کی قلبی کیفیت تھی، آپ کے دل میں بھی، آپ کے سینے مبارک میں بھی ایک حساس قلب تھا، آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے. فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ یہ بات تھی، آیت نازل، لیس لک من الامر من شیء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے کہ کسی کو ہدایت دیں یا نہ دیں. آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ وہ قوم کیسے راہ یاب ہوگی جس نے اپنے رسول کے چہرے کو خون سے رنگین کر دیا. اور یہاں نوٹ کیجئے، یہی خالد ابن ولید تھے جو گویا کہ مسلمانوں کے اس زخم کا اور اس چرکے کا سب سے بڑا سبب بنے تھے، یہی بعد میں ایمان لے کر آئے. اور یہ وہ ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف من سیوف اللہ کا لقب عطا کیا تھا، کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. گویا کہ اس وقت جو اصل سبب بنے تھے مسلمانوں کی شہادت کا، 70 مسلمان شہید ہوئے اور اللہ کے رسول کا چہرہ خون سے رنگین ہوا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس دین کے لیے قبول فرما لیا. صلح حدیبیہ کے بعد وہ ایمان لے آئے تھے. لیس لک من الامر من شیء او یتوب علیہم، اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے. خالد بن ولید سے بڑھ کر مثال کیا ہوگی کہ اس وقت آئے تھے اور وہ سب سے بڑا حملہ ان کی طرف سے ہوا تھا، ان کی وجہ سے نقصان پہنچا، اور اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس دین اسلام کے لیے انہیں قبول فرما لیا. تو اللہ تعالیٰ جو اگر چاہے تو ان کی توبہ قبول فرما لے، توبہ کی توفیق دے دے. او یعذبہم فإنہم ظالمون، اور چاہے تو انہیں عذاب دے، اور ہیں حقیقتاً یہ ظالم. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، وہ معاف کرتا ہے، گناہ معاف کر دیتا ہے جس کا چاہتا ہے. جو صدقے دل سے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، اس کے گناہ معاف کرنا اللہ نے اپنے ذمے واجب قرار دے دیا.
وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے، مغفرت فرمانے والا، کمال رحمت فرمانے والا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔
اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا وأنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم
الله أكبر